سنیچر 17 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شورش کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال جاری. تشدد سے ایک اور نوجوان ہلاک، تجزیہ کار نے بتایا.
71واں دن ہے، مکمل ہڑتال ہے، زندگی بالکل معطل ہے، ماسویس کے کہ بھارت کے خلاف یہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سباناز سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے اس بچے کی آخری رسومات میں شرکت کی جس کی سنیچر کو چھروں سے چھلنی لاش ملی تھی. پولیس نے جنازے میں شرکت کرنے والوں پر آنسو گیس پھینکی. ناصر شفیع نامی اسکول کا 11 سالہ بچہ جمعے کے روز سری نگر سے لاپتہ ہو گیا تھا. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ تحصیل پنٹیالی اور تحصیل امبار سے ملحقہ علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں نے دونوں صوبوں کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ نگرانی کا نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شام میں جنگ بندی نافذ العمل ہونے کے 4 دن بعد امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے اشارے مل رہے ہیں. صبا رحمت.
روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اعتدال پسند باغی تنظیموں کو شدت پسند تنظیموں سے الگ نہ کیا تو وہ ان پر دوبارہ سے بمباری شروع کر سکتا ہے. اس کے جواب میں امریکہ نے حلب اور دوسرے میسور علاقوں تک امدادی سامان نہ پہنچانے پر تفشیش کا اظہار کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ روس مشترکہ فوجی حکمت عملی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امدادی سامان کی رسائی کی شرائط پوری نہیں ہو جاتی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک میسور حلب تک امدادی سامان پہنچانے کے منتظر ہیں.
ادھر روسی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شام میں صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حکومتی فورسز پر باغیوں نے 50 سے زائد حملے کیے ہیں. روس کے سینئر حکام جنرل وکٹر نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام میں جنگ بندی کا نفاذ برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ چاڈ میں اس کی فوج نے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام کے 38 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. نائجیریا، نائجیر، چاڈ اور کیمرون کے بوکو حرام کے خلاف جنوب مشرقی نائجیریا میں ہونے والے اس مشترکہ آپریشن میں فوج کے بڑی مقدار میں اسلحہ اور ہتھیار اپنے قبضے میں لیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. بیلجیم میں ڈاکٹرز نے ایک قریب المرگ بچے کی زندگی کے خاتمے میں اس لیے مدد دی کہ وہ شدید اذیت سے دوچار تھا. بچے کے والدین کی اجازت سے ڈاکٹرز نے انستھیزیا کی مقدار بڑھا دی تھی. بیلجیم دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 12 سال کی عمر سے زائد شدید بیماری سے دوچار بچوں کی زندگی ختم کرنے کی قانوناً اجازت ہے. اس قانون کی منظوری فروری 2014 میں دی گئی تھی. ترکمینستان کے دارالحکومت اشکاباد میں نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا ہے جس پر 2 ارب سے زیادہ لاگت آئی ہے. فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے ان ترجیحات پر اتفاق کر لیا ہے جن کی مدد سے اس تنظیم کو برطانیہ کی علیحدگی کے فیصلے سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے باوجود نئی زندگی بخشی جا سکتی ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا،
ہم نے پناہ گزینوں کے مسئلے پر ٹھوس گفتگو کی، ہمیں مفاہمت سے معاملہ سلجھانا ہوگا. ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یورپ کو برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد سے سنگین صورتحال کا سامنا ہے. اس کے علاوہ بھی ایسے مسائل ہیں جنہیں مل جل کر حل کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے انگلا میرکل کے الفاظ. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر اس بیان کے لیے سخت تنقید ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بظاہر ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی حریف امیدوار ہلری کلنٹن کے قتل کی طرف اشارہ کیا ہے. اس بیان کے رد عمل میں ہلری کلنٹن کی ٹیم نے مسٹر ٹرمپ پر لوگوں کو تشدد پر آمادہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. برطانیہ کے سینئر ملٹری کمانڈرز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ملک کی فوج بڑے پیمانے پر فوجی حملے سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ بات سابق جوائنٹ فورسز کے کمانڈر سر رچرڈ بیرنز نے اپریل میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک تجزیاتی رپورٹ میں لکھی اور کہا کہ فوجی صلاحیتوں میں اضافے کی مد میں کوئی اخراجات نہیں کیے گئے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج کے لیے مخصوص بجٹ کی رقم میں اضافے کی تجویز کو سر رچرڈ سمیت تمام دفاعی سربراہوں کی حمایت حاصل ہے. امریکی محکمہ دفاع نے امریکہ کے ایک فضائی حملے میں شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سینئر رہنما وائل عادل حسن سلمان الفیاض کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. عبید ملک.
فیاض کو ڈاکٹر وائل بھی کہا جاتا تھا، وہ دولت اسلامیہ کے وزیر اطلاعات تھے اور قتل کی ویڈیوز بنانے کے شعبے کے سربراہ تھے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کے مطابق یہ حملہ رکہ کے قریب 7 ستمبر کو کیا گیا تھا۔ دولت اسلامیہ کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت سے اس کے علاقے پر قبضہ کرنے، منصوبہ بندی، مالیات اور علاقے کے اندر اور باہر حملہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ شمالی شام میں دولت اسلامیہ کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک ابو محمد العدنانی ایک حملے کے دوران مارے گئے تھے اور ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ تھی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شامی باغیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ اور روس کے زیر اہتمام جنگ بندی کی آڑ میں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شام میں حالیہ جنگ بندی کے بارے میں تشویش، رپورٹ اور تجزیہ آنے کو ہے۔ پہلے سیر بین کا بڑا موضوع، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگی کے دوران گزشتہ رات دارالحکومت سری نگر میں ایک کشمیری طالب علم کی لاش ملی ہے جس کا جسم بندوق کے چھروں سے چھلنی تھا۔ اس دوران وادی کے تمام حصوں میں کرفیو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علیحدگی پسند مظاہرین کے خلاف مہلک چھروں کا استعمال جاری ہے۔ حالانکہ بھارتی حکومت نے کہا تھا کہ وہ ان چھروں کا متبادل متعارف کروائے گی۔ مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی فیاض احمد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کے باوجود ہزاروں افراد نے اس بچے کی جنازے میں شرکت کی جس کی چھروں سے چھلنی لاش آج ملی تھی۔ ناصر شفیع نامی اسکول کا یہ بچہ کل سری نگر سے لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کی لاش آج برآمد ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے بچے کی عمر 11 برس تھی۔ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے جاری عوامی احتجاج میں اب تک 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق اب تک 7,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہو جانے والوں میں سے اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے جو چھرے لگنے سے جزوی یا مکمل طور پر اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ بھارتی ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق کشمیر میں اب تک 13 لاکھ چھروں والے کارتوس استعمال ہو چکے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فیاض احمد سے سنی۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل سری نگر میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین سے پوچھا کہ تازہ صورتحال کیا ہے۔
دیکھیں، کشمیر میں آج بھی جیسے کہ پچھلے کوئی آج 71واں دن ہے، کشمیر میں بھارت کی حکمرانی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ تو اس دوران جو ایک خاص بات رہی ہے کہ آئے دن مظاہرین اور پولیس اور نیم فوجی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی سری نگر کے ایک مضافاتی علاقہ ہارمل میں ایک رات کو ایک 11 سالہ لڑکے کی لاش ملی اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو پولیس یعنی فوجی دستوں نے پیلٹ فائرنگ سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس کے مجھے جو وہاں فوٹو جرنلسٹ گئے ان کا کہنا تھا کہ اس کی پیٹ میں یہ پیلٹس لگے تھے،
تو
اس کے خلاف رات بھر مظاہرے رہے وہاں اور آج بھی مظاہرے رہے۔ آج بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 15-16 ہزار کے قریب لوگ نکل آئے تھے سڑکوں پہ اور پھر اس کا جنازہ، اس کی تدفین ہوئی۔ تو پھر دن بھر وہاں کلیشز ہوئے اور مقامی لوگوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ انہوں نے کئی گھروں میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ تو پتھراو بھی جاری رہا اور ٹیئر شیلنگ بھی اور فائرنگ بھی۔ تو زخمی کے بارے میں کوئی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور سری نگر کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جیسے یہ نوگام میں، وہاں بھی آج دن بھر یہ جھڑپیں رہی اور ابھی بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک نوجوان کے سر میں ٹیئر شیل لگا ہے، وہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ اور وادی کے کئی علاقوں سے جیسے اننت ناگ، شوپیاں، بیج بہاڑا، وہاں بھی کافی جھڑپیں ہوئی اور کیونکہ لوگوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی تھی، حریت کی کانفرنس نے جو پروگرام دیا تھا مختلف علاقوں میں جلوس نکالنے کا، مارچ کرنے کا، تو جھڑپیں ہوئی، بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پچھلے مطلب 70-71 دن سے جاری ہے اور آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ اور کرفیو بھی بہت سارے علاقوں میں سری نگر،
یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کرفیو تو مسلسل نافذ ہے، تو کیا اس میں اب سختی کی جا رہی ہے یا اس کا دائرہ بڑھایا گیا ہے؟
دیکھیے یہ پہلی بار ہے کہ پوری وادی میں کرفیو نافذ رہتا ہے, کبھی مطلب وڈرا بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر دیکھنے میں آیا جو اب لگ بھگ ڈھائی مہینے ہونے کو آئے ہیں کرفیو بھی رہتا ہے, اور اگر کرفیو نہیں بھی رہتا ہے پھر بھی کرفیو جیسے مطلب اقدامات کیے جاتے ہیں, ناکہ بندی رہتی ہے, لوگوں کے چلنے پھرنے پر کچھ قدغن رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دوں کہ یہاں پچھلے مطلب 71واں دن ہے آج کی, مکمل ہڑتال ہے پوری وادی میں, زندگی بالکل معطل ہے, کاروبار بند ہے, ٹرانسپورٹ بند ہے, اسکول کالج بند ہے, کوئی بھی سرگرمی نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ بھارت کی حکمرانی کے خلاف یہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں.
تو الطاف حسین یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں کسی کی جانب سے کوئی کوشش ہوئی ہے کہ کشیدگی کو کسی طرح کم کیا جائے, حالات کو معمول پر لانے کی کوئی کوشش ہوئی ہے؟
دیکھیے یہاں پہلے تو ایک تاثر ملا تھا کہ بھارتی حکومت آمادہ ہوئی ہے کہ کوئی سیاسی پہل کرے, تو کچھ دن پہلے یہاں بھارتی یہ جو مختلف جماعتوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, آل پارٹی ڈیلیگیشن آیا تھا, جس کی قیادت بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ جی کر رہے تھے, تو لیکن وہ ایک غیر سنجیدہ کوشش دکھائی دی, کیونکہ وہ جب آئے انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں اس سے پہلے بحث ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہاں ایک آل پارٹی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس میں اپوزیشن نے اس بات پہ زور دیا تھا اور حکومت کو آمادہ بھی کیا تھا کہ حکومت نے حامی بری تھی اس بات کی کہ سب لوگوں سے بات کی جائے گی, کہ علیحدگی پسند قیادت سے بھی بات کی جائے گی, لیکن جب وہ وفد یہاں آیا تو انہوں نے علیحدگی پسند کو کوئی دعوت نامہ بھی تک نہیں بھیجا, اور جب کچھ اپوزیشن کے لیڈر سید علی شیخ گیلانی اور دوسرے رہنماؤں سے ملنے گئے تو راج ناتھ سنگھ نے واضح کیا کہ وہ ذاتی طور پہ ان سے ملنے گئے تھے, یہ حکومت کی جانب سے یا بھارتی ریاست کی جانب سے نہیں گئے تھے, اور ان کو دعوت نامہ ملا تھا محبوبہ مفتی کی جانب سے, لیکن انہوں نے اپنی چٹھی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ میں یہ دعوت نامہ آپ کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہیں بلکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر کی حیثیت سے آپ کو بھیج رہی ہوں.
اچھا یہ بتائیے جی, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا سلسلہ رہا اور اس کے بارے میں خبریں بھی ہوئیں, تنقید بھی دونوں طرف سے کی گئی, یہ بھی کہا گیا کہ یہ کشمیریت کے خلاف ہے, یہ ساری باتیں, یہ بتائیے کہ دوسری جانب سرحد پار پاکستان کی طرف سے حکومت اور فوج کی طرف سے اس سلسلے میں بیانات آئے ہیں کہ ان کی حمایت جاری رکھی جائے گی کشمیری کوز کی اور یہ سارا, تو یہ بتائیے کہ اس سے صورتحال کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟
اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مطلب پچھلے اتوار یا منڈے کو عید سے ایک دن پہلے یہ آیا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ کا ایک بیان آیا تھا کہ وادی میں سیکیورٹی فورسز کو ایک ہدایات دیے گئے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر سکول کالج کھلوائیں, کاروبار کھلوائیں, تو مطلب یہ حکومت کو نہیں بتایا گیا تھا, یہاں کی پولیٹیکل قیادت کو نہیں بتایا گیا تھا, بلکہ سیکیورٹی فورسز کو بتایا گیا تھا کہ حالات کو معمول پہ لایا جائے, تو یہاں اس کو دیکھا گیا کہ ایک دھمکی جیسی تھی, تو لیکن ابھی تک حالات ویسے ہیں جیسے اس دن تھے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں کی علیحدگی پسند قیادت اس وقت پاکستان کے کا جو رول ہے اس سے کافی حد تک مطمئن ہے, پاکستان پہلی بار ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ ایک پرو ایکٹیو رول کر رہے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل رائے عامہ ہے اس کو منظم کرنے, اس کو مطلب کشمیر کے جو کشمیری جو لوگ ہیں جو علیحدگی چاہتے ہیں, جو یہاں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے جو پچھلے 70-71 دن سے ہو رہا ہے, تو اس کی طرف عالمی توجہ مبذول کرائی جائے, تو آج بھی یون ہیومن رائٹس ادھر جو اس پہ بحث ہو رہی ہے, تو وہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ تکرار ہوئی, تو اب میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ یون جنرل اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے, اور انہوں نے اپنے مندوب مختلف ممالک میں بھیجے ہیں, ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بین الاقوامی رائے عامہ مطلب بھارت کے خلاف بھارت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ کشمیر میں کوئی پہل کی جائے, سیاسی پہل کی جائے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے, لیکن پاکستان کی کوششیں جاری ہیں, اس پر یہاں علیحدگی پسند قیادت کو اطمینان ہے.
سری نگر سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً ڈھائی ماہ پہلے عسکریت پسند برہان وانی کی ہلاکت کے بعد تشدد کی جو لہر پیدا ہوئی اس کے اثرات جیسا کہ ابھی آپ نے سنا دور تک محسوس ہو رہے ہیں، جنیوا میں بھی بات ہو رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وادی کی صورتحال کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتے ہوئے بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا، جبکہ پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں کے مطابق کشمیر اور بلوچستان کی صورتحال کا موازنہ بے جا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے بلوچستان کی اہم شخصیت خان آف قلات میر سلیمان داؤد سے پوچھا کہ ان کے خیال میں کیا کشمیر اور بلوچستان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔
پہلے تو یہ بات ہے جی، جہاں تک کشمیر اور بلوچستان کا سوال ہے، یہ دو مختلف سوال ہیں، اور جہاں تک کشمیر اور بلوچستان ہے ان کو کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے بیسیکلی وی آر آکوپائڈ لینڈ، یو انڈرسٹینڈ۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ان کا میرے خیال میں مہاراجا نے کوئی ایگریمنٹ ہندوستان سے کیا تھا، سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو ادھر تین سٹیٹس بنائے گئے اور اپر اینڈ لوور ہاؤس دونوں نے ریجیکٹ کیا ٹو جوائن پاکستان، تو اور اس کے بعد انڈر ڈیورس ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا جی۔
لیکن جی خان صاحب، یہاں میرا جو مقصد پوچھنے کا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں، بعض لوگوں کا کہنا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان میں حقوق انسانی کے کارکن ہیں اور سربراہ بھی ہیں آسما جہانگیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو تشدد ہو رہا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں وہ کہیں زیادہ ہے، بلوچستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہیں لیکن اس نوعیت کی نہیں ہیں جس طرح کے وہاں پر ہے۔
ایز فار ایز آسما جہانگیر کو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ شی از پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا، تو ان کو جہاں بھی اچھا لگتا ہے وہ اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ آئی ڈیفر وتھ ہر ویوز، اینڈ اسپیشلی یہ جو ایک سو کالڈ حقوق انسانی کا جو آرگنائزیشن ہے ان پاکستان۔
اچھا، یعنی آپ وہ تشویش تو حقوق انسانی کی طرف سے، حقوق انسانی کے بارے میں پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان کے معاملے میں حقوق انسانی پر تو تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں، آپ اسے تو اپریشیٹ کریں گے نا؟
ایز فار ایز ان کی تشویش اتنی زیادہ نہیں ہے، جب ان کو تشویش کرنا چاہیے تو اس وقت نہیں کرتے ہیں، جب تھوڑا باہر سے پریشر بنتا ہے تو تب جا کے تھوڑی ان کی تشویش سامنے آ جاتی ہے۔
تو اس میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے مسئلے میں بھارت جس طرح سے آگے آ رہا ہے اور جس طرح سے پچھلے دنوں وزیر اعظم نے بیانات دیے کہ وہ اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا، بلوچستان یا بلوچ لوگوں سے، عوام سے بظاہر کوئی ہمدردی نہیں ہے انہیں؟
جہاں تک میرا سوال ہے، آئی تھنک جو پرسپشن جو پاکستانی جو دے رہے ہیں اور خاص کر پنجابی آپ کے لبرل جو ہیں، وہ ایک غلط قسم کا پرسپیکٹو دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا خیال ہے بلوچوں کا، آئی تھنک وی ویلکم جو پرائم منسٹر مودی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، وی ویلکم دیٹ۔
آپ اس کو خیر مقدم کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے؟
بالکل، ہم خیر مقدم کرتے ہیں جی ہاں۔
یعنی اس میں تو ان لوگوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے جو اس وقت وہاں پہ شدت پسندی میں یا اس عسکریت پسندی میں ملوث ہیں بلوچستان میں، تو آپ ایک طرح سے ہم آواز۔
جہاں تک اکثریت پسند اور شدت پسند کا سوال ہے، بلوچستان میں وہ نہیں ہے، بلوچستان میں جو ہے آزادی پسند، اور وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف، کیونکہ اگینسٹ دا اگریشن جو چل رہا ہے پاکستانی آرمی کا بلوچ لوگوں پہ، اس حساب سے جو ہے دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف۔
اچھا،
ان کو شدت پسند اور نہیں کہہ سکتے ہیں، جہاں تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی آرمی خود ایک دہشت گرد اور جو ایک قسم کا اپنی زمین استعمال کر رہی ہے اگینسٹ دہشت گردی، ویدر اٹس اگینسٹ انڈیا اور افغانستان اور ادر کنٹریز ان دا ورلڈ۔
یہ تو خیر چلیں، آپ کا موقف ہوا پاکستان کا، ظاہر ہے حکومت پاکستان کا اور فوج کا موقف مختلف ہے اور وہ ظاہر ہے کہ میڈیا پر آتا بھی رہا ہے، آپ واقف ہیں۔ یہ بتائیے کہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بلوچ ایشو کو اٹھائے گا. تو یہ اور اس سے پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش نے بھی حمایت کی تھی, اس طرح افغانستان کے جو سابق صدر ہیں حامد کرزئی وہ بھی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو بلوچ کاز ہے اسے فائدہ ہوگا یا کوئی نقصان کا اندیشہ بھی ہے؟
میرے خیال میں بلوچوں کو فائدہ ہی ہوگا, کیونکہ ہمیں تقریباً 2-3 ملک کا ایک قسم سے حمایت حاصل ہوئے گی اور ہم اپنا کیس جو ہے مضبوط بنا سکیں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت اور یہ جو حکمران ہیں ان کے, جو پچھلے تقریباً 10-12 سال سے جو انہوں نے ایک دہشت گردی کی فضا جو قائم کی ہوئی ہے بلوچ عوام پہ اور بلوچ لوگوں پہ, اس میں یہ کافی مددگار ثابت ہوئے گی. اور وہ لوگ جیسے آپ نے ابھی مودی صاحب کا ذکر کیا یا بنگلہ دیش کی حکومت کا ذکر کیا یا افغانستان کے, ہم ان کے اور ہمارے اور جو دوست ہیں جو امریکن کانگریس میں ہیں اور یورپین پارلیمنٹ میں ہیں اور لوگ جو اس میں جو ہے حکومت ہے جو ہمیں مدد کرے گی, ہم سب کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے.
تو خان آف کلات صاحب, یہ بھی اطلاع ہے کہ بھارت کچھ بلوچی زبان میں نشریات اور کوئی ویب سائٹ وغیرہ کی تیاری کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, ایک خود مختار ملک ہے, تو اس میں مداخلت نہیں ہوگی اگر اس طرح وہ اس زبان میں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا مواد استعمال کریں گے؟
سوال کا میں جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ بیسیکلی جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ان کا جو ایک بلوچی سروس جو چل رہا ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے چل رہا ہے, اسپیشلی اگر ڈیٹ کروں میں تو وہ تقریباً 1974 سے چل رہا ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آپ سوورن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے انہوں نے ہمارے اوپر بھی زبردستی قبضہ کیا. جہاں تک دونوں لائن کے اس پار جو ایریاز ہیں جو افغانستان کی حکومت نے جو ہے انگریز کو لیز پہ دی تھی, اس پہ بھی وہ ایک قسم کا دہشت گردی کر رہے ہیں. اور جتنے بھی یہ قبائل ہیں جو بارڈر میں جسے فاٹک ایریا کہا جاتا ہے, ادھر بھی جو ہے پچھلے تقریباً 30-32 سال سے جو ایک قسم کی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے قوم و قبائل کے جو بڑے ہیں ان کو جو ہے پچھلے میرے خیال میں 30 سال سے قتل کیا جا رہا ہے. اور اپنے ایک قسم کا جو مائنڈ سیٹ ہے آف اسلام جو پنجاب کا ہے وہ جو ادھر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں سوورنٹی, تو مجھے تو کہیں بھی ان دو حصوں میں تو وہ ویسی سوورن نہیں ہے, وہ آکوپائر ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے ادھر اس کا اگر سوورنٹی ہو وہ بھی سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب پہ ہو سکتا ہے. آپ کا ساؤدرن پنجاب اور ناردرن سندھ اینڈ ساؤدرن سندھ یہ تو ویسے ہی بلوچ علاقے ہیں. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ سوورنٹی جو ہے ادھر بھی پاکستان کی ہے یا رہے گی آگے.
مگر خان آف کلات صاحب, اقوام متحدہ پاکستان کو ایک خود مختار مملکت کی حیثیت سے تسلیم کیے ہوئے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ خاص لگتا ہے کہ ناراض ہیں پنجاب سے, لیکن بلوچستان میں بلوچوں کی حکومت ہے, اس سے پہلے مرحوم سردار بکی,
میں بلوچ کی حکومت نہیں کہوں گا, وہ سرکار کے جو نوکر ہیں پنجابی کے وہ ادھر فی الحال جو ہے نوکری کر رہے ہیں.
نہیں لیکن اکبر بکٹی جیسے بلوچ لیڈر جو تھے وہ وزیر اعلیٰ رہے, وہ گورنر بھی رہے, بعد میں ان کے اختلافات پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اسی طرح اور بہت سارے نیشنلسٹ بلوچ آئے, ان کی حکومت رہی, تو آپ کیا انہیں بھی سمجھتے ہیں کہ
میں آپ کو نواب اکبر خان کا ایک کوٹ خود یاد دلا دوں کہ انہوں نے کہا یہ جتنے بھی آپ نے جو نیشنلسٹ کہا یہ پیٹ پرست ہیں, یہ نیشنلسٹ ادھر کوئی نہیں ہے. اور میرے خیال میں پچھلے 70 سال میں جو ایک ہر کسی کو ایک نوکری دی گئی تھی اور وہ نوکر کے کچھ افراد وہ نوکری کر رہے تھے اسٹیٹ کے حساب میں, اور آج وہ جتنے بھی نوکر ہیں وہ سارے اور ان کے جو پارٹیز ہیں وہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں بلوچ کے سامنے.
تو کیا آپ اکبر بکٹی کو بھی اسی انہی میں شمار کرتے ہیں؟
میرے خیال میں اکبر بکٹی نے جو بھی کیا انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہو پہلے اس کا مجھے اتنا معلوم نہیں ہے, مگر میرے خیال میں انہوں نے اپنے غلطیوں کا ازالہ اپنے سر سے کیا, اپنے سر انہوں نے قربان کر کے جو ہے دیا, اور میرے خیال میں آخری وقتوں میں ان کے خود کافی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, ان کے نواسے کے ان کے بیٹوں کے کافی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے کوشش کی پچھلے میرے خیال میں 60 سال میں یا جس میں بھی کہ ایک اچھا پاکستانی بن سکے, مگر پاکستان نے کبھی بلوچ کو پاکستانی تسلیم ہی نہیں کیا کیونکہ ادھر وہ خود ایک پنجابستان بن گیا ہے ابھی, تو پاکستان تو رہا ہی نہیں.
یہ تھے یہاں لندن میں جلا وطن بلوچستان کی اہم شخصیت خان آف قلات میر سلیمان داؤد. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے, میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ صبا رحمت.
نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ٹم سودی تخنے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے انڈیا کے خلاف ہونے والے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. اب ٹم سودی کی جگہ نیوزی لینڈ کے پیسر میٹ ہنری کھیلیں گے. نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان ہونے والے 3 ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز 22 ستمبر سے کانپور میں شروع ہوگی. گلاسکو میں ڈیوس کپ میں ہونے والے سیمی فائنل میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی برے کو ارجنٹینا کے کھلاڑی خوان مارٹن ڈیل پوٹو نے 2-0 کی لیڈ سے ہرا دیا. 5 گھنٹے 7 منٹ چلنے والے اس دلچسپ میچ میں خوان مارٹن نے یہ جیت 6-4-5-7-6-7-5-7-6-3-6-4 سے جیتی. اینڈی مرے کی جانب سے کھیلے جانے والے ڈیوس کپ کے 32 سنگل میچوں میں اینڈی مرے کی یہ 3ری ہار تھی. ڈیوس کپ کے ڈبلز مقابلوں میں آج اینڈی مرے اور ان کے بھائی جیمی مرے کا مقابلہ لیونیڈو میئر اور فیڈریکو ڈیل بونس سے ہوگا. برطانیہ کو ڈیوس کپ کے فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے آج کے ڈبلز مقابلوں میں جیت بہت ضروری ہے. فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے میچ میں لیورپول کی ٹیم نے چیلسی کو 1-2 ہرا دیا. چیلسی کی جانب سے کیے جانے والا واحد گول ڈیگو کوسٹا نے کیا, جبکہ لیورپول کے لیورن اور ہیڈرسن نے 1-1 کیے. فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے مقابلوں میں آج 5 میچز ہو رہے ہیں. ہل سٹی کی ٹیم کا مقابلہ آرسنل کی ٹیم سے ہے. کلب لیسٹر کا سامنا برنلی سے ہے. ویسٹ بروم کی ٹیم ویسٹ ہیم کی ٹیم کا سامنا کرے گی, جبکہ مانچسٹر سٹی برومت اور ایورٹن کی ٹیم مڈلس براہ کے بندے مقابل ہوگی. ریو پیرالمپکس مقابلوں میں چین 217 تمغوں کے ساتھ سرے فہرست ہے, جن میں سونے کے 94, چاندی کے 74 اور کانسی کے 49 تمغے شامل ہیں. برطانیہ سونے کے 58, چاندی کے 33 اور کانسی کے 35 تمغوں سمیت 126 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے صبا رحمت سے سنا. شام میں جنگ بندی تو ہے مگر حالت مخدوش ہے. یہ کب تک قائم رہ پائے گی تجزیہ آنے کو ہے. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سیربین میں شامل ہے. پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ صبا ناز کی زبانی.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے اس بچے کی آخری رسومات میں شرکت کی جس کی سینیٹر کو چھروں سے چھلنی لاش ملی تھی. پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں تحصیل پنڈیالی اور امبار سے ملحقہ علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. روسی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شام میں صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران باغیوں نے حکومتی فورسز پر کئی حملے کیے ہیں. نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ چارٹ میں اس کی فوج نے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام کے 38 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شامی باغیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ اور روس کے زیر اہتمام جنگ بندی کی آڑ میں دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. برطانیہ کے سینئر ملٹری کمانڈرز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ملک کی فوج بڑے پیمانے پر فوجی حملے سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سبانہ سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے مشرق وسطی چلتے ہیں، جہاں شام میں جنگ بندی نافذ العمل ہونے کے 4 روز بعد امریکہ اور روس کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہونے کے اشارے مل رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہماری ساتھی نازیہ میمن کی زبانی.
روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اعتدال پسند باغی تنظیموں کو شدت پسند تنظیموں سے الگ نہ کیا تو وہ ان پر دوبارہ سے بمباری شروع کر سکتا ہے. اس کے جواب میں امریکہ نے حلب اور دوسرے محصور علاقوں تک امدادی سامان نہ پہنچنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ باغی تنظیموں اور حکومتی دستوں کے مابین جنگ بندی کی خلاف ورزی کے اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. اگر جنگ بندی 7 دن تک جاری رہی تو امریکہ اور روس نے اتفاق کیا ہے کہ وہ جبہ الفتح الشام اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر مشترکہ حملہ کریں گے. جمعے کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس بحران کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی. جان کیری نے خبردار کیا کہ امریکہ اور روس مشترکہ فوجی حکمت عملی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امدادی سامان نہ پہنچا دیا جائے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ جان کیری نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ توقع رکھتا ہے کہ روس بشار الاسد کی حکومت پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے امدادی قافلے کو حلب اور دوسرے ضرورت مند علاقوں تک پہنچنے دے گا. امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ روس کے ساتھ مل کر اس وقت تک مشترکہ نفاذ مرکز قائم نہیں کرے گا جب تک امدادی سامان کی رسائی کی شرائط پوری نہیں ہو جاتی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک محصور حلب تک سامان پہنچانے کے منتظر ہیں. ترکی اور شام کی سرحد پر امدادی سامان سے لدے 20 ٹرک پیٹ سے محفوظ راستے ملنے کے انتظار میں کھڑے ہیں، تاہم اقوام متحدہ کو ابھی تک شامی حکومت کی جانب سے اجازت نامے نہیں ملے. اسی دوران روسی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سرگئی لاروف نے جان کیری پر زور دیا ہے کہ وہ متعدل حزب اختلاف کو شدت پسند عناصر سے الگ کرنے کا وعدہ جلد پورا کرے. بیان کے مطابق لاروف نے امریکہ سے یہ بھی کہا کہ وہ جنگ بندی کا معاہدہ سب کے سامنے پیش کرے اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظور کروائے. اس سے قبل نائب روسی وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ان کا ملک پر اعتماد ہے کہ شام جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرے گا، تاہم انہیں حزب اختلاف کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ میمن. شام میں جنگ بندی کا کیا یہ معاہدہ اب ٹوٹتا نظر آ رہا ہے؟ یہی سوال میں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا کینیڈا سے وابستہ مشرق وسطی اور شدت پسندی کے موضوع پر مہارت کے حامل کامران بخاری کے سامنے رکھا.
دیکھیں، یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ شاید میں نے آپ ہی کے شو میں اور کچھ اور ٹی وی پروگرامز پہ بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پہلے بھی آئے تھے. تو میرا اشارہ تھا جو کچھ مہینے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا اور پھر وہ جو ہے معاہدہ تحلیل ہو گیا، تو اس یہ جو موجودہ معاہدہ ہے اس کا بھی یہی حشر ہونا ہے. تو میں تو اس کو ایک طرح سے جو ہے میرے لیے تو یہ ایک کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے. بات وہی ہے، جو پرانے معاملات ہیں، جو پرانے جو ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ گلاس اوور کیا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ شاید جو ہے معاملات جو ہے حل ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ وہ جو ایشوز ہیں ان کو ٹیکل نہیں کریں گے وہ بات آگے نہیں بڑھتی.
تو یہ بتائیے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی روس کی نظر میں وہ خلاف ورزی ہے؟
جی، اس میں خلاف ورزی جو ہے وہ کئی جانب سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دہشت گردوں، امریکہ نے کہا ہے روس کے ساتھ اور روس نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ بھئی دیکھیں دہشت گرد گروہ جو ہیں ان کو باغی قوتوں سے علیحدہ کیا جائے اور ان کے اندر تمیز کی جائے, اور بہت سارے ایسے گروہ ہیں کہ جو جن کو دہشت گرد قرار دیا جانا چاہتا ہے, میں یہ روس کا موقف بیان کر رہا ہوں, لیکن ان کو ہم باغی صفوں میں جو ہے پاتے ہیں. تو ایک طرح سے تو یہ بات روس کو بھی پتا ہے کہ جو بغاوت کا لینڈسکیپ ہے, جو بیٹل سپیس ہے, جس میں بہت سارے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ آرگینکلی لنکڈ ہیں, باغیوں کو دہشت گرد گروہوں کے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے, میں تو یوں کہوں گا کہ آلموسٹ ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باغی گروہ کا مفہوم کیا ہے اور دہشت گرد کس کو کہتے ہیں. روس کہتا ہے بھائی کہ جو یہ جو سعودی عرب کی پشت پناہی پہ جیش الاسلام ہے, جو کہ دمشق کے قریب کے علاقے میں بھی جو ہے خاصا ایکٹیو ہے, وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اسی طریقے سے جو سب سے بڑی باغی قوت ہے آرار الشام کے نام سے, وہ بھی دہشت گرد قوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ القاعدہ کے جو حلیف جماعت ہے, جس جو پہلے جبہت النصرہ کے نام سے کام کرتی تھی اور اب جبہت فتح الشام کے نام سے کام کرتی ہے, وہ اس کے ساتھ ان کے بڑے روابط ہیں. تو یہ معاملہ کبھی بھی سلجھا نہیں ہے, اس کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا گیا, بلکہ اخباروں میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے آرار الشام اور جیش الاسلام کو جو ہے وہ باغی نہیں تصور کیا ہوا. تو یہ بات جب تک طے نہیں ہوگی تو کسی قسم کی بھی کوئی جو جنگ بندی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی.
اچھا کامران, گزشتہ روز جو رشین ٹی وی ہے اس پر یہ خبر آئی تھی کہ جو نام نہاد ماڈریٹس یا اعتدال پسند جو اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں, انہوں نے اقوام متحدہ کے کاروان پر حملے کیے, جس کی وجہ سے کاروان کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہو مگر جو اس طرح کے گروہ ہوں وہ امریکہ کے اثر و رسوخ سے باہر ہوں, ان کی بات نہ مانتے ہوں؟
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یہی مسئلہ ہے کہ امریکہ کا اس طریقے سے اثر و رسوخ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ کل کی بات ہے کہ فری سیرین آرمی, جس کو اعتدال پسند معتدل پسند جو ہے باغی گروہ کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنلسٹ ہیں, یہ سیکولر بھی ہیں, ان کا جو ہے اسلامسٹ سے اور جہادسٹ سے کوئی واسطہ نہیں, ان کے دستوں نے ترکی کی پشت پناہی پر ایک جگہ سے امریکہ کے اسپیشل آپریشن فورسز کے لوگوں کو نکل جانے پہ مجبور کر دیا, اور وہاں انہوں نے نعرے لگائے کہ بھائی امریکہ کو ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں, امریکہ یہاں نہ آئے, ہم جو ہے ترکی ہمارے لیے کافی ہے. تو اگر فری سیرین آرمی کا یہ حال ہے تو پھر جو ہے یہ جو باقی گروہ ہیں جو کہ کھل کر اپنے جو گروہوں کے نام کے اندر بھی جو ہے اس سے یہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتہا پسند قوتیں, تو ظاہر ہے پھر وہ امریکہ کے, وہ تو جب فری سیرین آرمی امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس طریقے سے, تو یہ لوگ تو بالکل بھی امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں.
اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جن پر امریکہ کا اثر و رسوخ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن روس کا ظاہر اثر و رسوخ ہے بشار الاسد کی حکومت پر. یہ بتائیے کہ امریکہ کے معاملے میں جو اس کے عرب اور یورپی اتحادی ہیں, کیا وہ متفق ہیں امریکہ کے موقف سے, امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے؟
دیکھیں جو تو یورپی ہیں وہ تو پوری طرح سے انحصار کرتے ہیں امریکہ کے اوپر, تو چھوٹی موٹی اختلاف رائے تو چلتی رہتی ہے, لیکن اینڈ پہ ان کو پتا ہے کہ جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ کام کرنا ہے. جہاں تک عرب اتحادیوں کا تعلق ہے تو وہ عرب اتحادی جو ہیں وہ خود بھی انتشار کا شکار ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں, ان کی آپس کی جو رائبلری ہے, اختلاف رائے ہے, وہ اس میدان جنگ میں جو ہے ہمیں صاف نظر آتا ہے. قطر جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے, ترکی جو ہے وہ اور سعودی عرب جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں, وہ دونوں جو ہیں ان کا ایک مخصوص قسم کا جو ہے ویژن ہے کہ یہ خطہ کس طریقے سے استحکام کی جانب اس کو لے کے جانا ہے, اور اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. اسی طریقے سے جو ہے مصر کو اگر آپ لے لیں, گو کہ مصر بہت چھوٹا پلیئر ہے اور سعودی عرب پہ فائنینشلی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن مصر بھی نہیں چاہتا کہ بشار الاسد کی حکومت چلی جائے, سعودی عرب چاہتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی چلی جائے. تو یہ جو ہارڈ وائرڈ جو زمینی حقائق ہیں اور جو کولیژن آف انٹرسٹ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, بیان بازی بہت ہوتی ہے, میڈیا کو پریس کانفرنسز دی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا, طے ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹھمکانا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ ہر جو ہے ایسے موقع کے بعد ہم وہیں کے وہیں اپنے آپ کو جو ہے نا کھڑے جو ہے نا ہوتے ہیں جہاں ہم پہلے.
یہ تھے یونیورسٹی آف اوٹوا کینیڈا سے وابستہ مشرق وسطی اور شدت پسندی کے موضوع پر ماہر کامران بخاری. اور اب پاکستان چلتے ہیں جہاں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے خودکش دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جبکہ تحصیل پنڈیالی اور تحصیل امبار سے ملحقہ علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. ادھر سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشکوک افراد کی گرفتاری کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی. تفصیل صحافی انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
مومند ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد حسیب نے بی بی سی کو بتایا کہ کرفیو امبار کے علاقے میں نافذ ہے اور سرچ آپریشن بھی اس علاقے میں کیا جا رہا ہے. سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی بی ڈی کلیئرنس بھی جاری ہے. ان کے مطابق دھماکے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کے گھر والوں کے لیے ایک ماہ کا راشن دیا گیا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 3-3 لاکھ، جبکہ زخمی ہونے والے افراد کو 1-1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں.
اس وقت جو ہے کرفیو فی الحال امبار کے ایریا تک محدود ہے، امبار سے باہر نہیں، امبار کے ایریا تک محدود ہے اور اسی ایریا میں سرچ جاری ہے. اور سرچ کے ساتھ ساتھ اس ساری ایریا کی بی ڈی کلیئرنس ہو رہی ہے کہ کہیں پہ پلانٹڈ بم وغیرہ نہ پڑا ہو، تو اس حوالے سے کلیئرنس ہو رہی ہے. اس میں جی سب سے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ صاحب نے کل رات کو مطلب وہ امبار گئے ہیں اور پھر باجاور گئے ہیں اور سب لوگوں کو اسی وقت کمپنسیشن دی گئی تھی 25,000 روپے، اور اس کے علاوہ آج جو ہے ان سب گھروں کو ایک مہینے کا راشن پہنچا دیا گیا، اور ساتھ میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ روپے انجرڈ کے لیے اور 3 لاکھ روپے جو ہے وہاں پہ جو شہید ہیں ان کی فیملیز کے لیے وہ تقریباً سب کو پہنچا دی گئی، جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ اویلیبل وہاں پہ سب کو پہنچا دی گئی.
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ فاتحہ خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے. تاہم علاقے میں خوف کی فضا ہے اور زیادہ تر ہلاک افراد کی تدفین گھر کے نزدیک کھیتوں میں کی گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ ہلاک افراد کی لاشوں کی خراب حالت بتائی گئی ہے. خیال رہے کہ خودکش دھماکہ گزشتہ روز تحصیل امبار کے علاقے پائی خان میں 1:30 پر جمعہ گل مسجد میں اس وقت ہوا تھا جب مسجد میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، اور اس تنظیم کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ مومند ایجنسی کے امن لشکر نے ماضی میں ان کے ساتھیوں کو ہلاک اور بعض کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا. واضح رہے کہ جون 2014 میں پاک فوج نے شدت پسندوں کے خلاف عسکری کارروائی شروع کی تھی، جس کے بعد ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی تھی. تاہم حالیہ کچھ عرصے سے شدت پسند حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس سے علاقے میں خوف کی فضا نے جنم لیا ہے. سید انور شاہ، بی بی سی، سوات.
اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت میں یہ پورا ہفتہ جنوبی ہندوستان کی دو ہمسایہ ریاستوں کرناٹک اور تمل ناڈو کے درمیان ٹکراؤ کے نام سے منسوب رہا. بھارت کی سلیکون ویلی کہے جانے والے شہر بنگلور میں پرتشدد مظاہرین نے تمل ناڈو کی درجنوں بسیں جلا کر راکھ کر دیں. درجنوں تمل باشندوں کو صرف تمل ناڈو کا ہونے کے سبب مارا پیٹا گیا اور ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہی صورتحال تمل ناڈو کی بھی تھی. وہاں کرناٹک کی بسوں کو جلایا گیا، مسافروں کی پٹائی کی گئی اور پرتشدد مظاہرے ہوئے. ہزاروں شہری ان ریاستوں سے نکل کر محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں. دونوں ریاستوں میں یہ پرتشدد صورتحال دریائے کاویری کے پانی کی تقسیم کے تنازع سے پیدا ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ ایک ملک کی دو ہمسایہ ریاستیں نہیں بلکہ دو دشمن ملک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں. دریائے کاویری کرناٹک سے نکلتا ہے اور تمل ناڈو ہوتے ہوئے دوسری ریاستوں سے گزرتا ہے. دونوں ریاستوں کے درمیان کاویری کے پانی کا تنازع 100 برس سے بھی زیادہ پرانا ہے. 1990 میں مرکزی حکومت نے ایک ٹرائبنل قائم کیا. 16 برس تک سماعت، تجزیے اور مطالعے کے بعد 2007 میں اس ٹرائبنل نے اپنا فیصلہ سنایا. اس فیصلے کے تحت کرناٹک کو کاویری کا کتنا پانی تمل ناڈو کے لیے جاری کرنا ہے یہ طے کر دیا گیا. موجودہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب سپریم کورٹ نے کرناٹک کو پانی جاری کرنے کا حکم دیا. مانسون اس بار اچھا رہا ہے، دریائے کاویری میں خاصا پانی ہے اور ریاست کے پانی کے ذخائر بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ریاستوں کی سیاسی جماعتیں بالخصوص کانگریس اور بی جے پی پانی کے اس تنازع کو ریاستی قوم پرستی کی شکل دے رہی ہیں. ماہرین ایک عرصے سے متنبع کرتے رہے کہ دنیا بھر میں موسمی تبدیلیوں کے سبب بھارت جیسے گھنی آبادی کے ملکوں میں پانی کے لیے فسادات ہوں گے۔ بھارت میں اگرچہ سینکڑوں دریا، ندیاں اور آبی ذخائر ہیں، لیکن آبادی کے بوجھ اور موسمی تبدیلیوں سے وہ کم پڑنے لگے ہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح بھی رفتہ رفتہ نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ کثافت اور شہری غلاظت نے بھی بہت سی ندیوں کو گندے نالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت سے دریا جو تبت سے بھارت میں آتے ہیں، ان پر چین نے بڑے بڑے باندھ بنانے شروع کر دیے ہیں۔ ان دریاؤں میں پانی کا بہاؤ اور مقدار اب ڈیم کی ضروریات کے حساب سے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ بھارت کا چین کے ساتھ دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا اس طرح کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے جس طرح کا معاہدہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریاؤں کے بارے میں ہے۔ بھارت میں زراعت اور پینے کے پانی کا بیشتر انحصار ندیوں اور مانسونی بارش پر ہے۔ بارش کے تقریباً 4 مہینے میں ندیوں کا بیشتر پانی سمندر میں بہ جاتا ہے۔ 15 برس قبل سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اپنے اقتدار میں ایک بڑا منصوبہ دریاؤں کو ایک دوسرے سے ملانے کا بنایا تھا۔ اس کا مقصد ہر موسم میں دریاؤں میں ملک کے ہر خطے میں پانی کی فراوانی کو یقینی بنانا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک آبی کمیشن تشکیل دیا ہے جو اس منصوبے کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ ایک خوشائند پہلو ہے کہ حکومت آئندہ دنوں میں پانی کی اہمیت اور قلت دونوں کو سمجھ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ شدت آنے کے ساتھ جنوبی ایشیا میں ایک طرف ساحلی علاقے سمندر کی اونچی لہروں سے زیر آب آنے لگیں گے اور دوسری جانب پانی کے ذرائع محدود ہو جائیں گے۔ کرناٹک اور تمل ناڈو تو ایک ہی ملک کی دو ہمسایہ ریاستیں ہیں۔ اس وقت مانسونی موسم ہے اور دونوں ریاستوں میں پانی کی اتنی قلت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ٹکراؤ کا جو منظر ہے وہ مستقبل کے سنگین خطرات کا اشارہ ہیں۔ جنوبی ایشیا، بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت دنیا کی سب سے گھنی آبادیوں والے ملک ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ فسادات اور جنگوں سے بچنے کے لیے مستقبل کے لیے پانی کا انتظام ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. No, sorry, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor,
jiska hame khed hai.
Ha, ek minute, le lijiye.
BBC,
BBC Bollywood Roundup.
Bollywood Roundup.
اس گانے پر ڈانس کرتے ہوئے کترینہ کو بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کترینہ کو سمیتا پاٹل ایوارڈ کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ کترینہ اور ایکٹنگ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بالی ووڈ میں جو بکتا ہے وہی چلتا ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا کہ مہیش بھٹ کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی عالیہ بھٹ کو۔ اجے دیوگن کو اپنی پروڈکشن میں بنی فلم فاسٹ کو پہلے ملک سے باہر کیوں ریلیز کرنا پڑا، اور بیبو کیسے شکریہ ادا کر رہی ہے اپنے فینس کا۔ بھٹ کیمپ کی ننی سپاہی عالیہ بھٹ بہت ہی چھوٹی عمر میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں، لیکن ان کے پاپا مہیش بھٹ ان کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہیں پیر زمین پر رکھنے کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔
یہ بہت بڑی اس کی جیت ہے، میں مانتا ہوں۔ اڑتا پنجاب از دی پیک آف دیٹ جرنی۔ اب 22 سال کی عمر ہے، سفر شروع ہوا ہے، مگر ہم اس کو گھر میں بار بار سادھان کرتے رہتے ہیں۔ بیٹا، جب زیادہ خوش فہمی ہو جائے، کچھ کمال ہی ہو نا، تو بہت ساری فلمیں ہیں جس میں بہت کمال لوگوں نے بہت کمال کام کیا، مطلب کھول کے دیکھ لینا، اپنے کچھ نہیں ہونے کا احساس ہو جائے گا اپنے کو۔
کمر جیسی 32 سال کی ودھوا سو 17 سال کا چھوڑا سے مارا۔
دنیا میں میرے جیسے بانجھ نہیں ہوتے، بچوں کا الگ پردیسی بن گیا۔
अजय देवगन की होम प्रोडक्शन में बनाई गई फिल्म पास्ट दुनिया भर में कई फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है और फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। अगले हफ्ते इंडिया में रिलीज होने वाली है। अजय जी, फिल्म पहले भारत में रिलीज क्यों नहीं की?
इट्स वेरी सैड कि हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती है, और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है, अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट जरूर होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं, आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है।
बेबो यानी करीना कपूर का इंडस्ट्री में कामयाब सफर तो जारी है, और अब वो असल जिंदगी में मम्मी का किरदार निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कहा जा रहा है कि उनके फैंस को अब उनकी बेबी का शिद्दत से इंतजार है। क्यों करीना, क्या कहेंगी अपने फैंस के बारे में?
माय फैंस हैव सपोर्टेड मी सो मच थ्रू एवरी फेज ऑफ माय करियर, यू नो, इन दिस एंटायर जर्नी, वेदर इट वाज बिफोर मैरिज, थ्रू माय, यू नो, सेवरल फ्लॉप फिल्म्स, थ्रू मैरिज, थ्रू नाउ दिस जर्नी, दे ऑल देयर, दे ऑल वेटिंग। सो द फैक्ट इज दैट, यू नो, इट्स नॉट इवन लक, इट्स आई थिंक द पीपल दैट दे शुड लव यू फॉर योर जॉब।
They call you Bling Bling Mr. Singh, you know baby you're the king, Bling Bling Mr. Singh।
ये वो हैं जो पंजाब में पैदा हुए, दिल्ली में परवरिश पाई और दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके से निकलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बने।
निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6।
हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार की, जिन्होंने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इंडस्ट्री में आने से पहले अक्षय ने खासी स्ट्रगल की और छोटी मोटी नौकरियां भी की। अक्षय कुमार अपनी तालीम दरमियान में छोड़कर मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए, जहाँ मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ उन्होंने होटल में शेफ का काम भी किया।
प्यार की माँ की, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है,
ने मॉडलिंग की और मुख्तलिफ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, यहाँ तक के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया। यूं तो अक्षय ने पहली मरतबा बतौर लीड एक्टर 1991 में सौगंध फिल्म में काम किया, लेकिन नाकाम रहे। पहली कामयाबी अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी से मिली, फिर क्या था, खिलाड़ी फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया और अक्षय कामयाबी की जानिब बढ़ने लगे। अक्षय, आपने बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन आप खुद किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं?
अगर अच्छी फिल्म मिलेगी जरूर, I would love to. I think that genre is very good to have a sex comedy. I did it long back. I think Garam Masala, I would call it like that. At the end of the day, it's just a film only. Yeah? Why not? It's just a character you're following. You're not become a sex maniac or a vulgarity doesn't become a part of your life. It's just take a film as a film. Make it, let it be real, not real.
मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1999 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी आई और दोनों ने उसके बाद शादी कर ली। एक्शन हीरो के तौर पर मकबूल हुए, तो अक्षय, पहले के एक्शन और आज के एक्शन में क्या फर्क लगता है आपको?
जो पहले एक्शन होता था और जो अब एक्शन है, काफी चेंजेस आ गए हैं। पहले था, इट वाज लाइक अ रॉ डायमंड, जस्ट इट वाज वेरी रॉ। हमारे पास पहले ऊपर से आई रिमेम्बर चॉपर से आई यूज टू जंप डाउन, वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ एयर बैग और एनीथिंग टू जंप ऑन। आई हैव जंप ऑन रियल हार्ड सर्फेसेस व्हाइल डूइंग स्टंट्स। वी डिडंट हैव केबल्स, आई इंट्रोड्यूस केबल्स इन आवारा पागल दीवाना। So things have changed a lot, but for the betterment of the actor and the stunt people.
बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त।
क्यों तो फिल्म मोहरा की कामयाबी ने अक्षय को सफेद अव्वल के हीरोज की फहरिस्त में खड़ा किया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप रही। इसी दौरान अक्षय ने एक फिल्म ओ माय गॉड में भगवान का रोल अदा किया।
हमेशा एक ओ माय गॉड जैसी स्क्रिप्टें आपके द्वार पे आके कोई रख के नहीं चला जाता। कभी कभी बहुत मुश्किल में ऐसा वक्त आता है कि एक ऐसी स्क्रिप्ट आ जाए जिसके इतने सारे मीनिंग्स होते हैं, लोगों को काफी चीज अच्छी लगती है। सो मैं ऐसे और स्क्रिप्टों की तलाश में हूँ।
मैं तो नहीं हूँ इंसानों में बिकता हूँ, मैं तो इन दुकानों में दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
अदाकारा कटरीना कैफ के साथ अक्षय की फिल्म नमस्ते लंदन ने काफी धूम मचाई।
मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है।
उसके बाद सिंह इज किंग, हे बेबी, हाउसफुल जैसी फिल्में आई जिनमें अक्षय ने कॉमेडी में भी मैदान मारा। और हाल ही में अक्षय की फिल्म हाउसफुल 3 और रुस्तम ने काफी अच्छा बिजनेस किया।
देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है।
और अब चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते की आने वाली फिल्मों की। पहली फिल्म है राज रिबूट।
राज आंखें तेरी सब बड़ा कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां।
और दूसरी फिल्म है पिंक जिसमें है अमिताभ बच्चन। तो अर्नब क्यों ना पहले राज पर से पर्दा उठा लिया जाए।
देखिए फ्रेंचाइज जो राज का पहले जो थे वो हिट हो गए थे, उसके बदौलत उन्होंने 3 बना लिए, अब ये 4 बना रहे हैं। यानी विक्रम भट्ट बहुत दिनों से हॉरर पे ही टिके हुए हैं। अगर हॉरर भी दिखा रहा है तो सिर्फ चकाचौंध और एक खूबसूरत फोटोग्राफी से नहीं चलेगा, मुझे लगता है कुछ प्लॉट भी चाहिए।
कांड होगा।
I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do.
और अब ये बताएं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म पिंक कैसी रही।
मुझे लगता है अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में वीकेस्ट लिंक हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत हद तक अमिताभ बच्चन ही बने रहते हैं जैसा कि वो और फिल्मों में बनते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि ये एक मेन स्ट्रीम फिल्म है जहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की है कि मेन हैवंट चेंज्ड, लड़कियाँ बहुत हद तक बदल चुकी हैं, बदल रही हैं। यानी एक लड़की अगर किसी लड़के से कहती है कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो उसका मतलब नहीं होता है, चाहे वो वर्जिन ना हो। तो ये जो सोच एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिखाई है, मेरे ख्याल से ये पहली बार दिखाई है।
इस फिल्मों की झलक के साथ ही बॉलीवुड राउंडअप अब खत्म हो जाता है, तो मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप,
बीबीसी। अगर आप बॉलीवुड राउंडअप या सरबीन दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है, जहां मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो खबर शह सुर्खी है उसका उनवान है कश्मीर बच्चे के जनाजे में हजारों अफराद की शिकस्त, और यही खबर सबसे ज्यादा पढ़ी भी जा रही है। सरबीन यहां इख्तिताम पजीर होता है। प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیورٹ ولی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سروین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ سبا ناز.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو کے باوجود ہزاروں افراد نے اس بچے کی آخری رسومات میں شرکت کی جس کی سنیچر کو چھروں سے چھلی لاش ملی تھی. پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں تحصیل پنڈیالی اور امبار سے ملحقہ علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام میں امریکی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ شام میں باغی گروہ حالیہ جنگ بندی سے فائدہ اٹھا کر استرینوں منظم ہو رہے ہیں. نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے چاڈ میں اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام کے 38 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. برطانیہ کے سینئر ملٹری کمانڈرز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ملک کی فوج بڑے پیمانے پر فوجی حملے سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ترکمانستان کے دارالحکومت آشق آباد میں نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.